الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، إلى آخر الآية. قرآن کریم کی آیت ہے، اس سے پہلے کچھ باتیں پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر بھیجے، ان انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے امت دعوت بنا کر کے اللہ نے بھیجا کہ امت کو دعوت دے کے دین اسلام کی طرف آ جائے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم نازل فرمایا، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات ذکر فرمائے. کہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا، کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا. سب سے زیادہ جو ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو موسیٰ نے زندگی ایسے گزاری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کے ساتھ زندگی ایسی گزاری. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی ایک کڑھن لے کر کے جاتے اور دعوت دیتے لوگوں کو کہ اے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، تو آپ جب وہ اسلام قبول نہ کرتے بلکہ الٹا اسلام کا مذاق اڑاتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا جاتا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں چبھن ہوتی. ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی حق پر ہو اور سچ پر ہو اور اس سچ کے اوپر اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو انسان اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے کہ بھائی میں یہ بات سچ کر رہا ہوں لیکن امت قبول کیوں نہیں کر رہی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے قصہ ذکر فرمائے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ پہلے منتخب فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد نبوت عطا فرماتے ہیں. قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے چن لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. آدم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا، حضرت آدم کو پہلے چنا نبوت کے لیے، کیونکہ نبی اول تو آدم علیہ السلام ہے. اور فرمایا ونوحا، ہمیں حضرت نوح کو بھی چنا کیونکہ انسان کی نشت ثانیہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہو رہی ہے. کیونکہ جب اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میں ایک ایسا پانی بھیجوں گا جس کے اندر سب غرق ہو جائیں گے، تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا آپ کشتی بنائے، اور اس کشتی کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک جوڑا رکھا، انسان تھے، جانور تھے، پرندے تھے، تمام چیزوں کا ایک جوڑا رکھا. پھر فرمایا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عمران، آل عمران کو اللہ تعالیٰ نے چنا العالمین، اس ساری دنیا کے اوپر. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا، یہ ذکر اس لیے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک کڑن محسوس کرتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سے تسلی ملتی تھی کہ جب یہ پچھلے انبیاء کے ساتھ ہوا تو اگر میرے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے. گزشتہ انبیاء حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے کام لگایا، اور مصیبتیں اور پریشانیاں ہر نبی کے اوپر آئیں. حضرت زکریہ علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، معمولی امتحان تو نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرو. دیکھیں محبت جب ہوتی ہے تب امتحان ہوتا ہے، جب محبت نہ ہو سڑک پر چلتا ہوا ایک آدمی جا رہا ہے آپ اس سے کیا امتحان لیں گے؟ وہ کہے گا آپ کا اور میرا رشتہ کیا ہے، آپ کس لیے امتحان لے رہے ہیں؟ لیکن جس انسان سے محبت ہوتی ہے تو انسان پھر اس کو آزماتا ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو منتخب فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، مختلف مشاکل، کبھی دشمن کا خوف ہے، کبھی قوم مار رہی ہے، کبھی قوم، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایک ہزار انبیاء کو ایک ایک دن کے اندر شہید کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ برداشت چاہتے تو انتقام لیتے، ورنہ بنی اسرائیل کوئی معمولی قوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل ہم نے تم پر انعام کیا اور سارے عالم کے اوپر تمہیں ہم نے فضیلت عطا کی. تو جب تک راس پر رہے، سیدھے راستے پر رہے، تو اللہ نے فرمایا کہ انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمہیں سارے عالم سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی. لیکن جب یہی بنی اسرائیل اس کے اندر کجی نکالنے لگے اپنے دین کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے بدتر مخلوق اس دنیا کے اندر نہیں ہے. ہم نے ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا، اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا، لیکن ان کی دعوت کو انہوں نے قبول نہ کیا بلکہ انکار کر دیا. کیونکہ جب کسی کو حد سے زیادہ پیار دیا جائے تو کہتے ہیں کہ وہ بگڑ جاتا ہے. تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم پر فضیلت دی، لیکن بنی اسرائیل کا دماغ خراب ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ان کے لیے دسترخوان اترتا تھا، اس میں جنت کے کھانے. انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں جنت کے کھانے نہیں چاہیے، ہمیں تو پیاز اور دال اور چاول چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذہن جب تبدیل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر عذاب کا فیصلہ فرمایا. وہ فرمایا کہ واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، ہم نے فرعون کو غرق کیا اس کی حامیوں کے ساتھ، وانتم تنظرون، اے موسیٰ تم دیکھ بھی رہے تھے کہ جس راستے سے ہم تمہیں نجات دے رہے ہیں اسی راستے کے اندر ہم فرعون کو غرق کر رہے ہیں. جس نے دنیا کے اندر دعوی خدائی کیا، فرمایا کہ موسیٰ تم پر جو مصائب اور مشکلات آئے، تم اس وقت جس نے تم پر مصیبتیں اور ابتلا تمہارے لیے درد سر بن گیا تھا فرعون، فرمایا جب ہم نے اس کو غرق کیا، وان تم تنظرون، تو موسیٰ تم دیکھ رہے تھے، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا جب امتحان لیتے ہیں، اور اس امتحان کے اندر اگر وہ ہر نبی کامیاب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بتلایا کہ دیکھو مخلوق کی طرف نظر مت کرو، اللہ کی طرف نہ مت، نظر مخلوق کی طرف نہ ہو، نظر اللہ کی طرف ہو، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ضرور نجات عطا فرمائیں گے. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا گیا، نبوت عطا کی گئی، تو اللہ تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک کتاب نازل فرمائی، وفما ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو اللہ تعالی نے نبی کی کرامت اور نبی کی برکت سے اللہ تعالی نے وہ کتاب ہمیں عطا فرمائی. اور ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو جب اتنی بڑی کتاب ملی جس کے اندر پوری زندگی کا دستور العمل موجود ہے، کہ دیکھو دستور زندگی کیا ہے، ایک انسان اپنا دستور خود منتخب کرتا ہے، ایک انسان قرآن سے رہنمائی لیتا ہے، جو قرآن سے رہنمائی لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے قلب کو چین و سکون سے رکھیں گے. اس کو دیکھیں، چین و سکون ایسی چیز نہیں ہے. دادا نے فرمایا کہ انسان امیر سے امیر کبھی عمرا کے اندر اس کا شمار ہوتا ہو، فرمایا سکون ایسی چیز نہیں ہے کہ جا کر کے بازار سے انسان کروڑ روپے کی ایک کلو عقل خرید کر کے لیا ہے، یا ایک کلو سکون خرید کر کے لیا ہے. فرمایا سکون قلب کا ہے، اور قلب ہم نے اپنا گھر بنایا ہے، لہذا جب ہم نے اس کو اپنا گھر بنایا ہے تو اس کے اندر چین و سکون ہمارے ہی نام سے ملے گا. حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہود نے کیا کہا؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم. فرمایا ابن مریم کا بیٹا مسیح یا اللہ کا بیٹا ہے. اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا. تم یہ کیا الزام اللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر لگا رہے؟ تو یہود کی فطرت یہ تھی کہ یہ ہمیشہ حق کے خلاف رہے. حضرت مفسرین نے لکھا ہے کہ یہود کی خباثت ایسی ہے کہ ان کی خباثت سے بچنا انسان کے لیے انتہائی مشکل کام ہے. جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتوار کے دن مچھلی پکڑنا بند کیا ہے، تو یہ کیا کرتے؟ ہفتے کے دن جاتے اور وہاں جال لگا دیتے، اور پیر کے دن جاتے جال نکال لیتے، اس میں کتنی مچھلیاں آئی ہوں گی. حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ جب میں نے تمہیں منع کیا ہے کہ تم جال مت لگاؤ، تم کیوں لگاتے ہو؟ کہا آپ نے اتوار کا منع کیا، ہم تو ہفتے کو لگاتے ہیں. یعنی اپنی عقل کو استعمال کیا، نبی کی بات کا اعتماد نہیں کیا. تو اسی طریقے سے اس دین میں بھی جو انسان اپنی عقل کو استعمال کرے گا وہ انسان دین سے دور ہوتا چلا جائے گا. یہ دین ایسا ہے کہ اس دین کے اندر عقل پیچھے، وحی اس کے اوپر ہے. سمجھ میں آئے یا نہ آئے، انسان کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جو میری عقل سوچ رہی ہے، عقل تقاضا کیا کرتی ہے، اگر تم زیادہ کماؤ گے زیادہ سکون سے رہو گے، تمہارے پاس اچھا گھر ہوگا تم سکون سے رہو گے، تمہارے پاس مال و دولت ہوگی تم سکون سے رہو گے. وحی، اللہ کی وحی کیا فرماتی ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگوں، کان کھول کر کے سنو، تمہارے اسباب اور سامان راحت جو تم جمع کر رہے ہو اس کے اندر تمہارا سکون قلب نہیں ہے، سکون قلب اللہ کی یاد کے اندر ہے. تو بعض لوگ عقل کے تابع بن گئے کہ عقل نے جو کہا اس کو تسلیم کیا، اور جس بات کو عقل نے تسلیم نہیں کیا اس کا انکار کر دیا. جنہوں نے انکار کیا آج ان کے حالات دیکھے کہ ان کی زندگی باوجود ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے پاس چین اور سکون اور اطمینان کا نام بھی موجود نہیں ہے. کہ چین اور سکون کہتے کس کو ہیں, اس کا نام بھی ان کے پاس نہیں ہے. لیکن ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام عطا فرمایا, اس کے پاس معمولی سی رقم ہے, کم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے قلب کے اندر چین و سکون عطا فرماتے. فرمایا کم اس لیے دیا تمہیں, کمی کیوں کی؟ فرمایا اس لیے کمی کی تمہارے مال میں تاکہ تم ہم تمہیں آزما کر کے دیکھیں. ایسا نہ ہو کہ مال ملے تو کہو اچھا مکان بنا لیا, تو کہو ھذا من فضل ربی, یہ میرا رب کے میرے رب کا فضل ہے, اور ایک دن اگر تمہیں بھوکا رہنا رہ جائے, بھوکے ہو تم, تو تم کیا کہو یا اللہ یہ کس آزمائش کے اندر ڈال دیا آپ نے. تو اللہ نے فرمایا دیکھو قلب کا چین یہ ہم نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھا ہے. جو انسان جو چیز بناتا ہے یا اللہ تعالیٰ جو جس چیز کو تخلیق فرماتے ہیں, انسان اس کے اوپر غور کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے یہاں تک کہ غور کرتے کرتے وہ مر جاتا ہے, لیکن اس چیز کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز اس کے اندر انسان جتنا غور کرے گا تو اس کا غور اختتام پذیر نہیں ہوگا, وہ مزید غور کرے گا. اسی لیے کیا فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, اس آسمان و زمین میں دن کے آنے میں اور رات کے جانے میں تم غور کرو, اس کے اندر نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے. معلوم ہوا کہ کافر اہل عقل نہیں ہے, کافر سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. اگر اس کو عقل ہوتی وہ اپنے رب کے اوپر ایمان لاتا. آج عقل کا معیار کیا ہے؟ ایک انسان نے جہاز بنا لیا تو کیا کہا جاتا ہے, اتنی عقل اس کے پاس کہ اس نے جہاز بنا لیا. لیکن وہی جہاز 10 سال 15 سال چلنے کے بعد یورپین ممالک ماشاءاللہ ہمارے ملک کو بیچ دیتے ہیں, پھر یہاں چلنے لگتا ہے وہ. تو اس کا ایک وقت اور ایک حد اللہ نے مقرر فرمائی. لیکن جن چیزوں کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا, فرمایا جب تک میں اس کو حکم نہیں دوں گا اس وقت تک یہ ختم نہیں ہوگا. فرمایا چاند میں نے بنایا, سورج میں نے بنایا, فرمایا کہ جب قیامت آئے گی اذا السماء انفطرت تو کیا ہے, بادل اڑ جائیں گے ہوا کے اندر. ابھی پاکستان میں 2-3 دن پہلے زلزلہ آیا, کراچی بجیا مختلف علاقوں کے اندر آیا. تو اللہ تعالیٰ زمین کو جھنجھوڑتے ہیں تاکہ اس پہ سونے والا جاگ جائے کہ میں یہ کیا کام کر رہا ہوں. یہ زلزلے ایسے نہیں آتے, یہ زلزلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کی سوئی ہوئی حمیت, اس کا دین, اس کی غیرت کو جگاتے ہیں کہ جاگ جا ورنہ اصل زلزلہ ابھی باقی ہے, اصل زلزلہ ابھی باقی ہے. اور اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہ, جب وہ زلزلہ آئے گا پوری دنیا ہل جائے گی. حدیث قرآن کریم میں کہ بچہ پیدا ہوگا اس زلزلے کا خوف اتنا ہوگا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے بال سفید ہو جائیں گے اس خوف کی وجہ سے. فرمایا کہ دیکھو یہ زلزلے ہم تمہارے اوپر بھیجتے ہیں, ہمارا کیا مقصد ہے, تمہیں عذاب دینا مقصد نہیں ہے, ہمیں تمہیں لوٹانا مقصد ہے. تم ہم سے کیوں دور ہو رہے, ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو انسان جس چیز کو بناتا ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا, اور انسان سے محبت فرمائی. جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں. کافر کو بھی اللہ محروم نہیں رکھتے. اگر کافر کو اللہ تعالیٰ محروم کر دے تو ان کیا ہوگا, سارے کفار کو اللہ تعالیٰ بھوکا ہی مار دے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے, ان کو بھی رزق پہنچا رہے ہیں, ان کو بھی رزق پہنچا رہے ہیں, مومنین کو بھی رزق پہنچا رہے ہیں. لیکن فرمایا دیکھو امتحان اس سے لوں گا جو جتنا زیادہ مجھ سے قریب ہوگا اس کا امتحان ویسا ہی ہوگا, کیونکہ امتحان کے ذریعے قربت بڑھتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں تمام انبیاء کا امتحان ہوا, سب سے سخت امتحان میرا ہوا. یعنی اللہ تعالی نے سب انبیاء کو آزمایا, لیکن جتنی آزمائشیں مجھ پر آئیں اتنی کسی کے اوپر نہیں ہے. بھئی ایک غزوے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں, غزوہ خندق کے اندر, خندق کی لڑائی اتنی بڑی لڑائی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں, بخاری کی روایت فرماتے ہیں کہ آج تک کفار نے ہم پر حملہ کیا ہے, آج کے بعد ہم کفار کے اوپر حملہ کریں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ فرماتے کہ یہ 18 دن کی لڑائی تھی, فرمایا ہمارا حال ایسا ہو چکا تھا کہ جب اللہ تعالی نے جس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کون ہے جو جا کر میں دشمن کی خبر لے کر کے آئے. حضرت حذیفہ فرماتے کہ ہمارے جسموں میں جان ہی نہیں تھی کہ ہم جواب دے پاتے, ورنہ صحابی اور نبی کے جواب نہ دے, جو جان دے گا وہ جواب نہیں دے گا. فرمایا ہم اس قدر تھک چکے تھے کہ گویا ہمیں نبی کی آواز تو آ رہی تھی لیکن ہمارے اندر جواب دینے کی ہمت نہیں تھی. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے سینے سے لگایا اور فرمایا حذیفہ جاؤ جا کر کے دشمن کی خبر لے کر آ. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے اللہ تعالی نے مجھے نئی زندگی عطا فرما دی. اب ایسی جنگ کے بعد واپس آ رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام, گھر پہنچتے ہیں اپنی زرہ اتارنے لگے, سرکار جبرائیل امین آ گئے. ہاں یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ فرمایا جبرائیل جنگ ختم ہو گئی لہذا میں لباس اتار رہا ہوں. فرمایا اللہ کے نبی فرشتوں نے ابھی تک جنگی لباس نہیں اتارے, آپ کیوں اتار رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ بنو قریظہ جو یہودی قبائل ہے آپ ان کے پاس آئیے. یہ ظہر کے بعد کا وقت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اللہ کا حکم ہے, صحابہ کو جمع کیا, فرمایا عصر کی نماز بنو قریظہ کے اندر جا کر پڑھیں گے. اور صحابہ نے انکار نہیں کیا کہ یا رسول اللہ ابھی تو 18 دن سے آ رہے ہیں, 18 دن کی مشکلات اس کو برداشت کر کے آ رہے ہیں, اب ہم کس طرح وہاں تک پہنچیں گے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ضرور جائیں گے اس کے لیے. بھئی یہ ظاہر صاحب مسجد کے اندر ایسا کرنا مناسب نہیں ہے, ہم ضرور جائیں گے. صحابہ اکرام چل پڑے, اب علیہ الصلوۃ والسلام بھی پہنچے, فرمایا ان کو گھیرو یہ یہودی ہیں, کیونکہ یہود سے معاہدہ تھا کہ نہ ہم تم سے جنگ کریں گے نہ تم ہم سے. لیکن خندق کے موقع پر جب قریش نے ان کی طرف وفد بھیجا یہود کی طرف تین مشہور قبائل تھے ان کے بڑے، جب ان کی طرف وفد بھیجا تو ان کا وفد گیا ملنے قریش سے، لیکن قریش کیونکہ کافر تھے پکے، اور یہودی جو تھے یہ صاحب کتاب تھے، اللہ نے ان کو کتاب عطا فرمائی تھی، تو قریش نے سوچا کہ یار ان پر تو کتاب نازل ہوئی ہے، ان سے پکا ٹھکا عہد کرنا پڑے گا، ایسا نہ ہو کہ یہ اہل کتاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جائے. انہوں نے کہا چلو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا کرتے ہیں. میں جب یہ حدیث پڑھا مجھے عقل حیران رہ جاتی ہے کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ عقل پر عذاب نازل فرماتا ہے تو پھر عذاب کیسا ہوتا ہے کہ یہود اور قریش مل کر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم حق پر ہیں، ہمیں فتح عطا فرما. میرے خیال آسمان نے اس سے بیوقوفانہ منظر نہیں دیکھا ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہے ہیں، تو انہوں نے عہد شکنی کی. جب عہد شکنی ہوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سب خبیثوں کو بھگاؤ یہاں سے. قرآن کہتا ہے ما قطعتم من لیلۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ. کیونکہ یہ قبائل جا کر اپنے جو ان کے بڑے اس وقت ہوتے تھے قلعے، اس کے اندر جا کر محصور ہو گئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان کی کھیتیوں کو کاٹو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے کے اندر کوئی روپیہ پیسہ تو چلتا نہیں تھا، بھائی ادھر سے پھل توڑا، کسی کے پاس کھجور اچھی ہے اعلی کھجور ہے، وہ بازار میں لے گیا، اس نے لے جا کر کھجور بیچ کھجور دی، اس کی جگہ گندم لے کر کیا گیا، کسی کے پاس گندم زیادہ ہوئی تو وہ گیا بازار سے کھانے کے لیے شہد خرید کر کے لے آیا. تو اس زمانے میں روپے پیسے کا کچھ نہیں تھا، درختوں کی قیمت تھی اس وقت. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، جن چیزوں کو آپ نے جن درختوں کو کاٹا یا چھوڑ دیا، فرمایا فبإذن اللہ، یہ اللہ کی اجازت سے. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے اجازت نہیں دی تھی، فرمایا یہ نبی کا حکم تھا، فرمایا اب سمجھ لو کہ نبی کا حکم اگر اللہ کی اجازت کے بغیر بھی ہو تو سمجھو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی ہے وہ، حالانکہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. اب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کو نکالا، آپ نے فرمایا نہ تم اپنا اسلحہ لے جا سکتے ہو، نہ تم اپنا مال لے جا سکتے ہو، نہ اپنی مویشی لے جا سکتے ہو، صرف اپنی بیویوں کو لو اور یہاں سے رخصت ہو، خیبر میں جاؤ، تمہیں یہاں رکنے کی اجازت نہیں ہے. تو اتنا بڑا غزوہ، غزوہ حنین، اس کے فوراً بعد یہ غزوہ بنو نذیر، اس کے اندر صحابہ اکرام پھر اس کے اندر تھک گئے، لیکن ایسے جان دینے والے، اللہ اکبر، اس زمین کے اوپر کسی نے نہیں دیکھے ہوں کہ اللہ کے نبی کا حکم ہو رہا ہے، صحابہ تیار ہے. یہ نہیں کہا کہ آج کیا معاملہ ہے، آج ہم شرائط پر چلتے ہیں. کس شرط پر؟ یار اللہ تعالیٰ اگر ہمارے رزق میں وسعت دے گا تو ہم بھی دین کا کام کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں برکت دے گا تو ہم بھی دین کے راستے پر چلیں گے. اللہ سے شرط نہ لگائے، ہمارا کام شرط لگانا نہیں، ہمارا کام عبادت کرنا. ایک انسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کم عطا کیا، لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ میری مشکلات کو آسان فرما. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، حدیث پاک کی دعا ہے. میں دعا پڑھ رہا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے مزید قریب کر رہے ہیں، مزید قریب کر رہے ہیں تاکہ یہ اور قریب آئے اور قریب آئے. کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے یہ عبادت سے اس درجے پر نہیں پہنچ سکتا. فرمایا اس کے اوپر ایسا وقت لے آؤ کہ یہ خود ہمیں پکارتا رہے، لیکن اس کی حاجات کو اللہ تعالیٰ غیب سے پورا کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لاوارث چھوڑ دیتے ہیں. دیکھو ایک باپ بچے سے کہتا ہے بیٹا یہ 20 من کی جو بوری ہے یہ اٹھا کر لے جاؤ گھر، اور گھر میں لے جا کر کے رکھ دو. اب بچہ چھوٹا ہے، 12 سال 10 سال 11 سال کا بچہ ہے، وہ اٹھاتا ہے تو کیا ہے؟ باپ کی محبت کیا کہتی ہے؟ وہ اٹھواتا تو اس سے، لیکن خود پیچھے پیچھے چلتا ہے، اگر لڑکھڑائے تو میں پکڑوں گا. ہے نہیں ہے یہ معاملہ؟ باپ پیچھے پیچھے چل، اس کو معلوم ہے یہ نہیں اٹھا سکے گا، مشکل ہوگی اس کو، اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اگر لڑکھڑائے گا میں پکڑ لوں گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر کوئی مشکل بھیجتے ہیں تو اللہ کی رحمت پیچھے پیچھے چلتی رہتی ہے کہ یہ اگر لڑکھڑانے لگے گا فوراً اسی وقت پکڑ لیں گے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جتنے انبیاء کا ذکر فرمایا اس میں حضرت موسیٰ، عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی فرمایا. فرمایا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل انی اعبد اللہ ربی وربکم. حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا؟ کہ اے قوم تم بھی اس رب کی عبادت کرو جو میرا رب ہے، اور شرک مت کرو. اللہ تعالی شرک کے اندر کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ خوف اس چیز کا ہے کہ میری امت کے اندر شرک اتنے آہستہ آہستہ دل کے اندر داخل ہوگا کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ میرے دل کے اندر شرک ہے. ایک واعظ واعظ کہہ رہا ہے، اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے کیا کہیں، حضرت آپ نے کیا بیان کیا. تو بیان کروانے والی ذات کون ہے؟ اللہ. تو اللہ جو اس کو عطا فرما رہے ہیں وہ اللہ کی دین ہے، اس کا کیا کمال ہے بھائی؟ ٹیپ ریکارڈر یہاں چلتا ہے نا، 12:30 بجے ٹیپ ریکارڈر چلا دیا جاتا ہے. اب مضمون اس کے اندر دادا بیان فرما رہے ہیں، یہ دادا نے ذکر کیا وہ ذکر ہے. اب کوئی آدمی آ کر ٹیپ کو چومنا شروع کر دے، کیا بات ہے بھائی؟ تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے بیوقوف، ٹیپ خالی آواز کا ذریعہ تھا. ٹیپ آواز کا ذریعہ تھا، اصل نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم تم کیسے ان کو میرا بیٹا بنا رہے ہو؟ لم یلد ولم یولد، نہ میں نے کسی کو جنا، نہ کوئی مجھ سے جنا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے شرک کے بارے میں بیان فرمایا. اور شرک کے بارے میں ایک حدیث کے اندر آتا ہے، رات کو مفتی صاحب نے بھی یہ حدیث بیان کی تھی کہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں اپنی امت کے اوپر شرک کے خفی سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں کہ ان کے اندر شرک آ جائے گا. یعنی واعظ و خطیب یہ سوچے کہ یار لوگ میں بیان کے بعد میرے بارے میں کیا کہیں، ارے حضرت کیا بیان کیا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بیان کی تعریف کروائے گا اور لوگوں کو سنوائے گا، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ذلیل کرے گا کہ جس کا اس کو علم بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تڑوڑ مڑوڑ کے اس کو پھینک دے گا، اس کو لہذا انسان عمل کرے، اس عمل کے اندر کیا خیال رکھے کہ کہیں میرے دل کے اندر شرک تو نہیں ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہمارے زمانے کے اندر ایسے علماء تھے کہ اگر وہ اپنے علم کو ظاہر کرتے تو ہم بھی اس سے مستفید ہوتے اور بعد میں آنے والے بھی مستفید ہوتے، لیکن انہوں نے اپنے علم کو اتنا چھپایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے اوپر ہمارا علم کا ظہور ہو اور لوگ سوچے یار کتنے بڑے عالم ہیں. یہاں تک فرمایا کہ اگر راستے میں پتھر دیکھتے، کوئی ایسی چیز جس سے کسی کو ایذا پہنچے اس کو ہٹانا ہوتا، فرماتے دائیں بائیں دیکھتے تھے، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس کو ہٹا دیا، اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو آگے چلے گئے، نہیں ہٹاتے تھے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ معمولی نہیں ہے، تابعی ہیں، 120 صحابہ کی زیارت کی ہے. انہی کے بارے میں جب یہ پیدا ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، اور ان کی والدہ حضرت عمر فاروق کے گھر میں کام کرتی ہیں. بیٹے کو لے کر آئی، فرمایا اے عمر میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کی تحنیک کر دیجئے. حضرت عمر نے کھجور لی، منہ کے اندر ڈال دی، اور کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم فقہ فی الدین وحببہ الی الناس، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور لوگوں کے قلوب میں اس کی محبت بٹھا دے. محدثین نے لکھا ہے کہ وحببہ الی الناس کیوں فرمایا؟ فرمایا بعضوں کا اللہ تعالی علم دیتا ہے لیکن ان کی محبت لوگوں کے قلب میں نہیں ہوتی، لوگ بات سنتے ہی نہیں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دو جملوں میں دعا دی، نمبر ایک اللہم فقیہ فی الدین، کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما. دین کی سمجھ بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا؟ فما فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، فما ایک فقیہ، ایک دین کی سمجھ رکھنے والا شخص، فرما ایک ہزار عابدوں کے اوپر شیطان پر زیادہ بھاری پڑتا ہے. شیطان ایک ہزار صوفیوں کو تو گمراہ کر دے گا لیکن ایک فقیہ کو گمراہ نہیں کر سکتا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ دعا دے رہے ہیں، اور بھی دعا دے سکتے تھے، یا اللہ مال دے دے، یا اللہ کو رتبہ دے دے، نہیں. فرما اللہم فقیہ فی الدین، کیونکہ حضرت عمر جانتے تھے کہ اگر دین آ گیا تو دنیا اور دین خود بخود اس کے قدموں میں ہوں گے. یہ دین کی برکت سے دنیا مل رہی ہے. احببہ الی الناس، یا اللہ لوگوں کے قلوب میں اس کی محبت بھی ڈال دے. تو وہ فرماتے کہ ہمارے زمانے کے ایسے علماء تھے جو ریا اور شرک سے اتنا ڈرتے تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہے کہ گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، سب فاقے سے تھے، اور یہ حضرات فاقے کو وہ نہیں سمجھتے تھے کہ عیب کی چیز ہے. اس فاقے کے اوپر فقر ان کو فخر ہوتا تھا. کس لیے؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت زندہ ہو رہی. آج تو ایک وقت کھانا نہ ملے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ کبھی چھپا کے دسترخوان پر جا کر کے بیٹھ جائے گا، کبھی کہے گا یا اللہ میں ہی ملا تھا کہ مجھے بھوکا رکھا. یہ اسلاف ایسے تھے کہ بھوکا رہتے تھے لیکن کبھی کسی اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. ایک بزرگ کے بارے میں میں نے پڑھا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 3 دن تک کھانے کا ایک نوالا نہیں ملا. 3 دن کے بعد تیسرے دن ایک مرید نے دیکھا کہ حضرت کی طبیعت کچھ صحیح نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے تین دن کے اندر کمزوری آ جاتی ہے. تین دن کیا مطلب؟ نو وقت کا کھانا, بیچ میں ٹی اور فلانا یہ بسکٹ اور یہ سب چیزیں علاوہ. وہ گیا گھر سے کھانے کی ایک تشتری بنوائی لے آیا. تو میں دیکھو بھائی حدیث پاک میں اس کو منع کیا گیا. جب تم اٹھے تھے تو میرے دل کے اندر یہ خیال آ گیا تھا کہ یہ میری بھوک کو پہچان چکا, یہ گیا ہے کھانا لینے کے لیے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع فرمایا, میں تمہارا کھانا نہیں لے سکتا. لیکن اللہ تعالی نے اس بندے کے دل میں بھی کتنا دین کا اثر ڈالا تھا کہ وہ اٹھ کر چلا گیا. اس نے کچھ نہیں کہا کہ حضرت ایک لقمہ کھا لیجئے, آدھا لقمہ کھا لیجئے. اس نے کہا بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اٹھا اور واپس چلا گیا. دو چار منٹ وہ جا کر باہر کھڑا رہا, پھر اس کے بعد اچانک آیا تشتری لے کر. کہا حضرت اب تو آپ بھول گئے نا, اب قبول کر لیجئے. تو میں تجھے اللہ تعالی نے دین کی سمجھ عطا فرمائی. کہا اب تو آپ مایوس ہو گئے تھے کہ یہ کھانا بھی گیا, تو اب جو میں آیا ہوں تو یہ منع نہیں ہے, یہ آپ قبول کر لیجئے. یہ ہے تفقہ فی الدین, کہ دین کو سمجھنا, دین کا اس وقت ہم سے کیا مطالبہ, کیا ہے ہمارا. آج جو زلزلے آ رہے ہیں, جو اللہ معاف فرمائے ہمارے ملک کے اندر افراتفری, دنیا اسلام کے اندر افراتفری مچی ہوئی ہے, اس افراتفری کا سبب کیا ہے؟ یہی سب گناہ ہے. انسان توبہ کر لے. ہم اللہ تعالی کی طرف نماز پڑھ لیں گے, اوامر تو کر لیتے ہیں, نواہی نہیں کرتے. اوامر کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ, نماز میں سب سے پہلے صف اول میں بیٹھے ہوں گے. اللہ نے فرمایا دیکھو نامحرم کو مت دیکھنا, لیکن نظر نیچے نہیں کریں گے. جب تک دونوں چیزیں مکمل نہیں ہوں گی تقوی مکمل نہیں ہوگا, اور جب تک تقوی مکمل نہیں ہوگا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. بھائی صحابہ اکرام کی جماعت نے خالی مسواک کرنا چھوڑا تھا, وہ مشہور حدیث ہے, تو اللہ تعالی نے فتح روک لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب خط آیا کہ ہم نے محاصرہ کیا ہے لیکن فتح نہیں ہو رہی, تو میں غور کرو اپنی زندگیوں میں کوئی سنت تم سے چھوٹ رہی ہے. آج ہم سنت کو معمولی سمجھتے ہیں کہ یہ عمل تو معمولی عمل ہے. صحابہ اکرام نے جب غور کیا تو ان کو یاد آیا کہ ہم مسواک نہیں کرتے. اس میدان کارزار میں ہم نے مسواک کرنا چھوڑ دیا. صحابہ نے مسواک کی, اللہ تعالی نے جو ہے فتح عطا فرما دی. تو میرے عزیزو دوستو, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ معیار اطمینان کیا ہے؟ اونچا نام ہو, صدر اور وزیر اعظم سے ہمارے رابطے ہوں, بڑے بڑے لوگ ہمارے سامنے جھکیں, یہ ہمارے لیے باعث اطمینان ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں, یہ شرک ہے. کسی کو میرے ساتھ شریک مت کرو. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا. اور شرک کیا ہے؟ خفیف شرک, کہ اللہ تعالیٰ کے اعمال میں سے یہ سوچے کہ یار, حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں, سمجھ میں آ جائے گا. پہلے بھی سنا چکا ہوں. جب انتقال ہو گیا, انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کہ کیا معاملہ ہو, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حساب و کتاب لیا. پوچھا اے بایزید میرے لیے کیا لائے ہو؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میں نے غور کیا کون سی عبادت خالص, کون سی عبادت خالص. کہا توحید تو میری خالص ہے ہی, کہ میں اللہ کو ایک مانتا تھا. فرمایا اللہ توحید میری خالص ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بایزید وہ دودھ والی رات بھول گیا. حضرت بایزید فرماتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلنے لگی. کیا ہوا تھا؟ ایک رات کو بھوک لگی. حضرت بایزید بستامی رحمتہ اللہ علیہ نے جو دودھ رکھا تھا وہ پی لیا. پینے کے بعد پیٹ کے اندر خرابی ہو گئی. تو ان کے دل میں خیال آیا یار کیسا دودھ تھا جس نے میرے پیٹ کو خراب کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ خرابی میرے ہاتھ میں تھی یا دودھ میں تھی؟ حضرت بایزید بستامی رحمتہ اللہ علیہ میں کانپنے لگا. تو آج شرک کو اعلی درجہ دیا جاتا ہے. قبر پرستی آج اصل جو دین ہے. دیکھیں آج ہم میں بارہا یہ بات بتاتا ہوں کہ آج ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم دین کے مطابق چلیں. آج ہم یہ چاہتے ہیں دین ہمارے مطابق چلے. کیا یار یہ بات دیکھو دین کے اندر صحیح مسئلہ کیا ہے. یہ ہم کہتے ہیں نہیں یار ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا مسئلہ ہو جو ہماری طبیعت کے موافق ہو. جب ہم اپنی طبیعت کے موافق ڈھونڈیں گے تو پھر وہ دین دین نہیں رہا. پھر کہاں سے ہوگا دین؟ طبیعت کے موافق نہیں, وحی کے مطابق چلو. وحی کے مطابق چلو گے تب کامیابی ملے گی, ورنہ کامیابی نہیں ہے. جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے انہوں نے کیا کیا؟ شرک سے لوگوں کو چھڑوایا. دیکھو یہ بت تمہارا کچھ نہیں کر سکتے. جن بتوں کو تم پوچھتے ہو یہ بت تمہارا کچھ نہیں کر سکتے. نہ تمہیں عزت دے سکتے, نہ ذلت, نہ شہرت, نہ کچھ. کیونکہ جس کو خود انسان مٹی سے بنائے پھر اسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو وہ کیا دے گا؟ قرآن کریم کے اندر ہے ان الذین تعبدون من دون اللہ, فرمایا کہ یہ بت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی حق نہیں, اتنی بھی ان کے اندر قوت نہیں ہے کہ مکھی ان کے اوپر بیٹھ جائے اور کتا ان کے اوپر ٹانگ اٹھا کے پیشاب کر دے یا اس کو روک دے. اتنا بھی ان کے اندر نہیں ہے. قرآن میں خیر لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, اگر یہ سارے جمع ہو جائیں تو بھی ایک مکھی کے برابر بھی ان کی طاقت نہیں ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون, فرمایا تم اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا, ذباب عربی میں مکھی کو کہتے ہیں, فرمایا ولا اجتمعوا لہ, یہ سب کے سب جمع ہو جائیں ایک مکھی کے برابر بھی نہ تمہارا نقصان کر سکتے ہیں نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں. اور تین آدمیوں کی حدیث تو آپ حضرات نے بار بار, ایک عالم, ایک مفتی, ایک شہید, قیامت کے دن تین کو لایا جائے گا. کس کے لیے عبادت کی؟ عابد کہے گا اے اللہ تیرے لیے. قاری کہے گا اے اللہ تلاوت تیرے لیے کی. سخی کیا کہے گا؟ اے اللہ سخاوت آپ کے لیے دکھائی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے دنیا کے لیے کی تھی. بعض محدثین نے لکھا ہے کہ جہنم کو جو جلایا جائے گا وہ ان تین لوگوں سے جلایا جائے گا. آج ہم کیا سوچتے ہیں یار فلاں آدمی ہم اس کے پاس گئے وہ ہم سے اٹھ کر کیوں نہیں ملا؟ ہماری اتنی بھی عزت نہیں ہے, ہم اتنے وہ ہو گئے. اپنا انسان جب مرکز بھول جاتا ہے نا, تو اس کو کسی شاعر نے کہا ہے جو مجھے پورا شعر تو یاد نہیں ہے, اس شعر کا ایک جملہ یاد ہے. اس نے لکھا کہ سنگ مرمر پر اگر چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے. کیا مطلب؟ اپنی حقیقت یاد رکھو. یار میں ماں کے پیٹ میں کیا تھا, میں ماں کے پیٹ میں کیا تھا, حیض تھا, باپ کی گند منی تھی, یہ تھا میں, یہ میری حقیقت ہے. تو پھر میں عزت کا سوال کس سے کر رہا ہوں؟ عزت کا سوال وہی انسان کرے گا جس کے دل کے اندر یہ ہو کہ میں صاحب عزت ہوں. میری بات کو رد کیا تو کیوں کیا, کیسے کیا رد؟ نہیں, یہ سوچو میرا مٹیریل کیا ہے, اللہ مجھے کیا کھلاتا ہے, بریانی, قورمہ, کوفتہ, ہاں کھلایا اللہ نے, کیا انسان نے نکالا؟ کیا صبح بیت الخلاء میں کیا نکالتا ہے انسان؟ نجاست نکالتا ہے. اللہ نے کیا پر... اللہ تعالی اب انسان غور کرے کہ اللہ نے کیا کھلایا تھا اور میرے اندر جو مشینری ہے اس نے اس کو کس حالت میں بنا کر نکالا ہے. جب پکایا تھا تو اس کی خوشبو سے محلہ مہک رہا تھا, ہاں قورمہ بنایا سارے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی قورمے کی خوشبو آ رہی ہے, لیکن جب نکالا لوگ کہہ رہے ہیں کہاں سے بدبو آ رہی ہے بھائی, کہاں سے بدبو آ رہی ہے؟ تو فرمایا تم اپنی ذات میں غور کرو, ہم تمہیں کیا کھلاتے کیا پلاتے ہیں اور تم جب اس کو نکالتے ہو کس طرح نکالتے ہیں. اپنی اصلیت پر غور کرو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے, کوئی ہماری کیا حیثیت ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ دماغ کا اسکرو ڈھیلا کر دیں کیا رہ گئی حیثیت؟ پاگلوں کی طرح پجامہ اترا ہوا ہے, کرتا غائب ہے, گھوم رہے, حالانکہ وہ اہل عقل تھے. جب تک پاگل نہ ہوئے اہل عقل تھے, اللہ نے اسکرو ذرا سا ڈھیلا کیا پاگل بن گئے. تو دوستو یہ سب عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں, جب عزت ملے گویا اللہ تیرا احسان, ایک لک گھونٹ پانی کا ملے گویا اللہ تیرا احسان کہ میں اس کا بھی مستحق نہیں تھا, تو نے مجھے پانی عطا فرمایا, یا اللہ یہ تیرا کرم ہے. جب انسان بات بات پر اللہ کا شکر ادا کرے گا, دکان پر گاہک زیادہ آ گئے, سیل زیادہ ہو گئی, کوئی اللہ تیرا احسان ہے, تو نے نعمت عطا فرمائی, اور چھن گیا کوئی اللہ تیرا مال تھا, تو نے لے لیا میرا کیا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات عجیب لکھی ہے آداب المعاشرت کے اندر, میں وہ سناتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ جب لوگ تعزیت کے لیے جاتے ہیں نا کسی کے یہاں, فرمایا آداب تعزیت کے اندر حضرت نے عجیب بات لکھی, حضرت حکیم الامت, حضرت حکیم الامت تھے, فرمایا کہ آج کی تعزیت یہ ہے کہ لوگ جاتے ہی اس کو دیکھتے ہیں جس سے تعزیت کرنے کے لیے گئے ہیں, تو فوراً اس کے سامنے جا کر رونے والی شکل بنا لیتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے, جو اس کا زخم ہلکا ہوا تھا وہ پھر تازہ ہو جاتا ہے, جو زخم ہلکا ہوا تھا وہ تازہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جملے کیا کہتے ہیں, ارے ابھی چلا گیا اتنی سی عمر کے اندر, ابھی اس نے کیا ہی کیا تھا, ابھی اس نے زندگی جی کہاں تھی. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں اللہ نے اس کی زندگی اتنی لکھی تھی, تو کھینچ کے لمبی کرتا, یہ چنگم تھوڑی ہے جو لمبی ہو جائے گی اتنی بڑی, یہ زندگی ہے بھائی, اللہ تعالی نے جتنی لکھی تھی اس کی اتنی زندگی اس نے جی لی, چلا گیا اللہ کے پاس. فرمایا تعزیت کا طریقہ کیا ہے, فرمایا اس سے جا کر کہو دیکھو بھائی آج وہ گیا ہے, کل ہماری باری ہے, ہمیں بھی آخرت کی تیاری کی کوشش کرنی چاہیے. جس مقام پر وہ پہنچا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے. فرمایا تعزیتی کلمات یہ, اور فرمایا کہ اہل قریب شہر کے رہنے والے اسی لیے مسنون کیا ہے, 3 دن تک تعزیت کرو بس, چوتھے دن آ کر اس کے غم کو تازہ مت کرو, کیونکہ انسان 3 دن تک غم اس کا بھرپور رہتا ہے اور 3 دن کے بعد غم, یہ فدے کو اگر اللہ تعالیٰ نے عجیب بات دل کے اندر آئی آپ حضرات کی برکت سے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 دن رکھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتے، اس کے غم کو ہلکا کرنا شروع کر دیتے. اگر اللہ تعالیٰ ہلکا نہ کرتے یہ انسان اسی غم میں مر جاتا. کوئی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا، کوئی دوست قریبی تھا اس کا انتقال ہو گیا، والدین کا انتقال ہو گیا، اب اس کا غم اگر اللہ تعالیٰ باقی رکھتے تو انسان کیا کرتا، وہ بھی اس غم میں مر جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، 3 دن تک تعزیت کرو. ہاں دوسرے شہر سے آئے ہو تعزیت کر سکتے، لیکن اسی شہر کے رہنے والے ہو تو بات بات پر سر نہ پیٹو، یار کتنا اچھا آدمی تھا، کیوں اس کے غم کو ابھار رہے ہو. اللہ تعالیٰ اس کے غم کے اوپر غم کو دور کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم بار بار اس کو ابھار رہے ہیں. بعض جگہ رویا نہیں جاتا، تسنوں کے طور پر روتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور صحابہ کا اس کے اندر اختلاف تھا، تو محدثین نے اس کی جو تشریح فرمائی، فرمایا کہ کفار کیا کرتے تھے، جب ان کا کوئی مر جاتا تھا تو آج جیسے شادیوں کے لیے میراثی ڈھونڈ کر لاتے ہیں نا کہ خوشی ہم منائیں گے ڈھول تم بجانا، تو وہ لاتے تھے رونے والی عورتوں کو، جو جتنا امیر ہوتا تھا اتنی زیادہ عورتوں کو لاتا تھا اور اتنی زیادہ عورتیں روتی تھی چیخ چیخ کے، تو ان کو اتنا زیادہ انعام ملتا تھا. تو میں اس طریقے سے مت رو، ایک فطری غم ہے. وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی آنسو نکلے. ایک فطری غم ہے، طبعی غم ہے، لیکن ایک انسان اس کو کیا کرتا ہے، اسی غم کو بڑھا دیتا ہے. اس غم کو بڑھاؤ نہیں، اس غم کو کم کرو کہ بھائی کوئی بات نہیں، جانے والے تھا، اس کا وقت مقرر تھا. لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک گھڑی نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی، چلا گیا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں بھی وہاں جانا ہے. دادا فرماتے تھے یہ دنیا اور آخرت اس کی مثال الماری کی سی ہے، ایک خانہ نیچے ایک خانہ اوپر ہے. فرمایا 6 پیالیاں رکھی ہوئی ہیں، 6 پیالیاں ہیں. فرمایا اس میں سے مالک آیا، 2 پیالیوں کو اٹھا کر اوپر رکھ دیا، 4 نے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے 2 ساتھی تو چلے گئے. مالک کیا کہتا ہے، جب میرا دل چاہے گا تم چاروں کو بھی اوپر ہی پہنچاؤں گا، تم چاروں کو بھی میں اوپر پہنچاؤں گا. تو ہم شرک یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالی حفاظت فرمائے. ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ شرک امت کے اندر ایسے آئے گا جیسے کالے پتھر پر کالی چونٹی کالی رات کے اندر چلتی ہے. نظر آئے گی، اولاً تو رات کا اندھیرا ہے، سمجھ آ رہی ہے بھائی، کالی رات ہے، سیاہ گھپ اندھیرا، پھر کالا پتھر، پتھر ہی نظر نہ آئے گا، پھر اس کے اوپر کالی چوٹی. میں اس طرح ریا داخل ہوتا ہے، شرک داخل ہوتا ہے، دکھاوا داخل ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ وہ چیزیں جو پوری زندگی کی عبادت کو ایک منٹ کے اندر. دادا نے فرمایا کہ ایک شخص حج کر کے آیا، اس نے اپنے خادم کو بلایا، مہمان آئے تھے، اس نے کہا میاں جو 3رے حج میں جو میں پانی لے کر آیا تھا اس سرائی سے ان کو زمزم پلا دو. حضرت حکیم الامت لکھتے ہیں کہ ظالم نے ایک جملے کے اندر 3 حج ضائع کر دی. تو میرے دوستو یہ بہت بچنے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے اندر شرک کی اجازت نہیں دی. جہاں شرک آیا وہاں انسان تباہ و برباد ہو گیا. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری اولادوں کی، ہمارے خاندان والوں کی، ہمارے یہاں جتنے سامعین سامعات عورتیں جو سن رہی ہیں، اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اور راہ سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور شرک سے اللہ تعالیٰ بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم الهمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم لا تردنا خاسرين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے شرک خفی اور شرک جلی سے ہم سب کی حفاظت فرما. جو عبادتیں یا اللہ تو نے کرنے کی توفیق عطا فرمائی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کو قبول فرما اور دین کی خدمت ہمارے لیے اللہ دین کی خدمت سے محروم نہ فرما, دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے قلوب کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما, ایک ایک سنت کے اوپر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. یا جتنے حاضرین و حاضرات اللہ ان کے دلوں میں جو بھی یا اللہ خواہش ہو انہوں نے ہم سے کہا ہو یا توقع رکھتے ہو اللہ ان کی تمام خواہشات کو پورا فرما, جملہ جائز حاجات کو پورا فرما. اے اللہ جو مسلمان مالی حالات پر پریشان ہیں اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرما. اے اللہ جو مسلمان اپنی بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں اللہ ان کی بچیوں کے رشتے اچھے اور نیک و صالح گھرانوں کے اندر کرا دے. اے اللہ ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما دے. اے رب کریم تو سارے جہان کا رب ہے, اللہ دونوں عالم تو نے پیدا فرمایا. اللہ اس دونوں عالم کے رب, رب العالمین ہماری تمام مشکلات کو حل کرنا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں. یا اللہ اپنے ارادہ کن سے ہماری تمام مشکلات کو دور فرما دیجئے, ہر گناہ سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.